ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کی صورتیں ملتی ہیں، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، اس طرح کی صورتیں جو ملتی ہیں، تو اس کو جیب میں رکھنا کیسا ہے؟ کبھی انسان استنجا کے لیے بھی چلا جاتا ہے اور خیال نہیں رہتا۔ جیب میں جب رکھتے ہیں، چاہے کوئی کاغذ ہو جس پہ قرآن کی آیت ہو، ظاہر ہے جب کسی کاغذ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے اور قرآن کی آیت ہے تو اس کا بھی احترام ہے، لیکن اگر صرف کوئی سورت ہے جیسے سورہ یاسین ہوتی ہے یا سورہ ملک ہے، صرف قرآن لکھا ہوا ہے کسی پہ، تو وہ قرآن کے حکم میں ہے۔ کسی کاغذ پہ اگر آیت لکھی ہوئی ہے اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا بھی احترام ہے، لیکن وہ پورا قرآن کے حکم میں نہیں ہے۔ مسئلہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب اگر کوئی چھوٹی سی جیسے سورہ یاسین یا سورہ ملک وغیرہ ہے، کسی نے جیب میں رکھا ہے اور نظر نہیں آتا، بند ہے، محفوظ ہے، بند ہے اور نظر نہیں آتا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان کا یعنی استنجا کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ عام طور سے جیب کھل جاتی ہے، نظر آ سکتا ہے، تو اس لیے اس میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جانے سے پہلے تو انسان باہر نکال دے۔ لیکن اگر کاغذ وغیرہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے، اور وہ تو ظاہر ہے اندر کاغذات میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ لکھا ہوا ہے، جیب کے اندر ہے، انسان استنجا کے لیے چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر باقاعدہ کوئی صورت ہے، قرآن ہے چھوٹا سا، وہ جیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو نکال کر جائیں، اس کو لے کر نہ جائیں۔ ہاں، بعض ایسے کپڑے ہوتے ہیں اس میں اندر کی طرف جیب ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں بالکل نظر بھی نہیں آ رہا، یہاں تو پھر عام جیب میں تو نظر بھی آ جاتا ہے، تو پھر اس کو اس طرح لے کے جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نظر آتا ہے کہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں، بند ہو، نظر نہ آئے تو پھر الگ بات ہے۔ لیکن اس میں ایک خیال رکھیں، یہ تو استنجا کی بات تھی، تو اس میں تو انسان ویسے بھی احتیاط کر لے کہ لے کر نہ جائے، لیکن عام حالات میں جیب میں اگر رکھنا ہے تو اوپر والے جیب میں رکھے، سائڈ والے جیب میں نہ رکھے، اس لیے کہ سائڈ والے جیب انسان بیٹھتا ہے، زمین پر بھی رہتا ہے، اس کا ظاہر ہے کہ وہ خلاف ادب ہے۔ تو اوپر والے جیب میں رکھے تو ٹھیک ہے، عام حالات میں استنجا کے لے جانے سے پہلے نکال لیں۔ کاغذات وغیرہ پہ لکھا ہوا ہو وہ تو چھپ جاتے ہیں، تو اس میں اس کو لے کر استنجا میں بھی جا سکتے ہیں۔ شام کو بات ہوئی تھی جس میں چار سوالات تھے، ایک سوال رہ گیا تھا، آخری سوال۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوال کیا گیا تھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے، وہ تو میرا خیال تھا کہ واضح ہے، شاید رہ بھی گیا ہو، کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے، دوسرا حصہ ایمان ہے۔ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ، اگر پہلا حصہ لا الہ، اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے معبود کا ہی خدا کا ہی انکار کر دیا، تو وہ کفر ہے۔ لیکن جب الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو وہی توحید اور ایمان ہے، تو وہی اس کا جواب تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ لیلۃ القدر صرف طاق راتوں میں ہوتی ہے؟ زیادہ تر طاق راتوں میں ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں کہ طاق راتوں ہی میں ہوتی ہے، بلکہ اکثر طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس کا عام طور پر جو تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو محدثین نے خلاصہ نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ 27ویں رات میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں، اس کے بعد پھر عشرہ اخیرہ میں کسی بھی وقت، اس کے بعد پھر رمضان میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے رمضان میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن بہت کم ہوگا کہ عشرہ اخیرہ عشرہ کے علاوہ میں کہیں ہو۔ عشرہ اخیرہ میں اکثر ہوتی ہے، اس میں کسی بھی رات میں ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض روایتوں میں 21 کا، 21 کا، بعض روایتوں میں 23 کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بہرحال اکثر 27 کو ہوتی ہے، اور اس میں بھی اخیری طاق راتوں میں، پھر اس کے بعد یہ کہ اخیر کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، ان میں، لیکن اس کے علاوہ راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے یہاں تو اب بعض ایسے ہوں گے ہمارے ہی مجمع میں، کسی کے آج طاق رات ہوگی، کسی کے نہیں ہوگی، اس لیے کہ اکثر کی 21ویں رات ہے، بعضوں کی 22ویں رات ہوگی۔ تو اس لیے بہرحال عشرہ اخیرہ کی تمام راتوں میں ہی انسان کوشش کر لے کہ محنت کر لے، کچھ عبادات کا اہتمام کر لے، تاکہ جس رات میں بھی ہو فضیلت مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا تھا لیلۃ القدر کب ہے، فرماتے تھے کہ پورا سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، پورا سال ہر رات میں محنت کر لیا کرو، کوشش کر لیا کرو۔ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود اس طرح فرماتے ہیں، کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ 27 کو ہوتی ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ 27 کو ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ صرف سال میں ایک ہی رات عبادت نہ کریں، تمام سال کچھ نہ کچھ عبادت کرتے رہیں۔ تو بہرحال یعنی انسان راتوں کو عبادت کا اہتمام کرتا ہی ہے, اتنا ہے کہ 27 میں زیادہ کوشش کر لیں اور باقی طاق راتوں میں بھی کوشش کریں, اور اخیر کی جو 10 راتیں ہیں ان میں سے کوئی رات بھی خالی نہ چھوڑیں. یہ ویسے تھوڑا تفصیل طلب سوال ہے لیکن مختصر کر لیتے ہیں کہ قادیانی کون ہوتے ہیں. شاید صبح کی تعلیم کی وجہ سے سوال کسی نے کیا ہو یا ویسے ہی کیا ہو. قادیانی کون ہوتے ہیں؟ اچھا, سوال یہ ہے کہ میرے کوئی قریبی دوست ہیں, ان کے ساتھ مسجد جاتے ہیں اور 6 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہیں. اصل میں قادیانی اسی طرح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی, اس نے آج صبح تعلیم میں ویسے تذکرہ آیا تھا, شاید سوال کا اس سے تعلق نہ ہو, صبح تعلیم میں تذکرہ آیا تھا, یہ بڑا عجیب تھا جو نہیں تھے ان کے فائدے کے لحاظ سے, کہ صبح تعلیم میں آیا تھا حضرت محمد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب وہ فارغ ہو گئے تھے تو جیسے ہوتا ہے کہ انسان اچھا ٹھیک ہے فلانے کوئی مشہور ہیں ان کے پاس چلے گئے, فلانے مشہور ہیں ان کے پاس چلے گئے, بزرگوں اور مشائخ علماء وغیرہ, تو اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اتنا زیادہ کوئی مشہور نہیں ہوا تھا, یعنی اس کے دعووں میں, نبوت کے دعووں میں مشہور نہیں ہوا تھا. نبوت کے دعوے اب تک کیا نہیں ہوگا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاذ الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے, فرماتے ہیں ان کے پاس میں گیا, ان کو دیکھا رات میں نماز پڑھ رہے ہیں تہجد میں, اس کے بعد پھر میں دوسری جگہوں پر گیا تو قادیان وہاں پر حکیم نور الدین جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا خاص, جس نے گویا کہ اصل اس کو سکھانے والا بہت سی چیزیں, ان کے آپس میں دوستی ہو گئی تھی, خط و کتابت سے دوستی ہوئی, پھر تعلقات بڑھے, اور خیر مرزا غلام احمد قادیانی سے حکیم نور الدین متاثر ہو گیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ دوستی کے بعد پھر یہ کہ عقیدت بڑھتی چلے گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر جب گیا تو حکیم نور الدین کے پاس میں گیا, اور اس کا یہ تھا کہ وہ کچھ یعنی اس کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے حکیم نور الدین کے, تو وہ کبھی ایسے کلمات پڑھتا تھا تسبیحات وغیرہ کے کہ واقعی دل پر اثر ہوتا تھا, اس کا اس طرح کے دل پر اثر ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا کہ واقعی اس کی باتوں یعنی اس کے پڑھنا ایسا ہے کہ اس سے واقعی اثر ہوتا ہے. وہ اثر کیا تھا؟ وہ تصرف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سحر کی ایک قسم کہہ لیں یا بعض عملیات ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کا اثر ہوتا تھا. اس کا دعویٰ یہ تھا حکیم نور الدین کا, حالانکہ وہ عالم تھا, ہمارے یعنی ایک معتبر طریقے سے علم حاصل کیا تھا, عالم تھا. تو خیر حکیم نور الدین سے کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کو پوری طرح یہ کہہ لو کہ قرآن یعنی صرف قادیانی ہیں جن کے دل پر قرآن اترا ہے اور قرآن نے اثر کیا ہے, باقی لوگ تو بس ویسے ہی پڑھتے ہیں. تو حضرت محمد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی باتوں سے یعنی عجیب تو لگا, تھوڑی باتیں عجیب لیکن میں متاثر بھی ہوا تھوڑا بہت. بس فرماتے ہیں کہ مجھے جس چیز نے بچایا وہ یہ تھا کہ حضرت محمد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے جس طرح تہجد پڑھتے دیکھا تھا, میں نے کہا آپ لوگوں کا دعویٰ جو بھی ہو لیکن ان کو میں غلط نہیں سمجھ سکتا ہوں. ان کو میں نے جو دیکھا ہے جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں, جو ان کی تہجد ہے, جو ان کا رونا ہے رات کا, وہ شخص غلط نہیں ہو سکتے ہیں, وہ بڑے مخلص اور اللہ والے ہیں, وہ غلط نہیں ہو سکتے. اگر آپ ان کو غلط کہتے ہیں تو میں آپ کو نہیں مان سکتا. فرماتے ہیں بس اس چیز نے مجھے بچا لیا. حضرت محمد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے میاں عبد الرحیم, سہارنپور کے تھے, سہارنپوری ولایتی کہلاتے تھے. تو وہ ان کے پاس آیا تھا ایک مرتبہ حکیم نور الدین, ان کا بھی تذکرہ شاید صبح آیا تھا, پتہ نہیں. وہ حکیم نور الدین ان کے پاس آیا تھا, وہ بڑے صاحب کش تھے اور کش کا اظہار بھی کر دیتے تھے, تاریخ میں واقعہ لکھا ہوا ہے. تو حکیم نور الدین جب وہاں آئے تو کچھ دعا کے لیے کہ وہاں وہ فلانے ہیں ان کے علاج کے سلسلے میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے تو آپ ان کے لیے دعا کر دیں. انہوں نے کہا کہ قادیان میں کوئی وہاں تمہارے علاقے میں کوئی شخص ظاہر ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ تم اس کے مصاحب ہو گئے, تم اس کے ساتھی اور مصاحب ہو گئے. وہ کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ اور میں اس کے ساتھ دوں گا کہاں, کیونکہ کوئی خاص وجہ ہے اس کی کہ میں کیوں اس طرح کی چیز الجھنے کی اور بحث کرنے کی تمہیں زیادہ عادت ہے, جس کو کہتے ہیں بعضوں کی عقیدت مندی نہیں ہوتی کہ کسی پر اعتماد کر لیں, اعتماد کسی پر نہیں, اپنی تحقیق اور بحث اور ان چیزوں کے تمہارے زیادہ تعلق ہے, اس وجہ سے تم اس میں بحث کرنے جاؤ گے اور اس کے جال میں پھنس جاؤ گے. اور بالکل اسی طرح ہوا حکیم نور الدین, یعنی یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد ایسا ہوا. تو خیر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے سب سے پہلے تو اپنے کچھ مضامین وغیرہ لکھ کر تھوڑی سی شہرت حاصل کی, اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. یہاں تک تو چلو لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کسی درجے میں, جب لوگوں کی عقیدت تھی اور اچھا مجدد مان لیا, مہدی مان لیا. اب اس کے بعد اس نے ایک درجہ اور آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, وہی مسیح عیسیٰ میں ہوں. اب جتنی بھی آیتیں جو تھیں وہ سب کو اپنے آپ پر منطبق کر لیا, وہ میں ہی ہوں. اب ظاہر ہے کہ اس پر اشکالات تھے جو کچھ بھی تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ نہیں, اور یہ پھر خیر وہ اس کے جو بھی جوابات دیے اپنے جو ایک مرتبہ عقیدت مند جو لوگ تھے وہ مانتے رہے, لیکن دوسرے لوگوں کی طرف سے ظاہر ہے کہ اعتراضات بھی ہوئے. بہت سے اس کے دعوے تھے, پہلے ایک دعویٰ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, اخیر میں جا کر اس نے دعویٰ کیا کہ نہیں میں محمد الرسول اللہ والعیاذ باللہ محمد الرسول اللہ ہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نئے سرے سے بھیجا ہے, اور میری نبوت ان کی نبوت سے بھی کامل ہے والعیاذ باللہ. تو یہ اس کا دعویٰ تھا. اس نے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. اب جو مانتے ہیں غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں, ظاہر ہے کہ قادیانی کا مطلب جو غلام محمد قادیانی کو نبی مانے وہ اس کو نبی مانتے ہیں, اور جب اس کو نبی مان لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے یا کم از کم آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا, اور گویا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ولیعاذ باللہ ختم کر دیا اور منسوخ کر دیا, اس کی شریعت چلے گی. اس کے جو ساتھ کے لوگ تھے ان کو وہ صحابی کہتے ہیں, اپنے لوگوں کو, وہ اس کے اپنے آپ کو لوگوں کو صحابی کہتے ہیں, صحابی صحابیات اور یہ سب. اور اس کے صرف حالات دیکھ لیں, پرسنل حالات دیکھ لیں, ایک نبی کی شان کے ایک عام مسلمان کی شان کے خلاف ہیں اس کے حالات. تو یہ سب چیزیں ہیں, بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں, تاریخ تو بہت لمبی ہے. تو ایک تو ہے کہ اگر کوئی کسی اور مذہب کا ہے جیسے عیسائی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, لیکن وہ کہتے بھی نہیں اپنے آپ کو مسلمان, ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ٹھیک ہے, تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے, تم جس مذہب کے ہو ٹھیک ہے, تمہارا مذہب الگ ہمارا مذہب الگ. لیکن اسی طرح یہودی ہیں, بہائی ہیں اور بھی لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان, کہ ہم ہی ہیں مسلمان ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن ہے مسلمان نہیں. تو اصل مسئلہ ان کے ساتھ جو زیادہ بڑا جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک تو یعنی وہ مسلمان ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے نہیں, آپ کی شریعت کو مانتے نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, تو گویا دھوکہ دے کر لوگوں کو یعنی وہ اپنی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, بیچارے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ورنہ تو ظاہر ہے کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی کہ کوئی اپنے مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کو مانے, اپنے طریقے پر عمل کرے. ان کے ساتھ جو زیادہ اختلاف جو ملتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے, اس لیے ان سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.